رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فانسب الى ذاته ما شئت من شرف، فانسب الى قدره ما شئت من عظم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ النساء کی ابتدائی آیات سے گزرتے ہوئے اس کے بعد کے مسائل کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور گزشتہ درس قرآن میں تقریباً آیت نمبر 23 تک کا خلاصہ ضروری ابحاث کے ذکر کے ساتھ ذکر کیا گیا. آج کے درس میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آیت نمبر 24, 25, 26, 27, 28، کیونکہ 24 سے لے کر 28 تک یہ جو چار آیات سورۃ النساء کی ہیں یہ مسلسل ہیں، اپنے موضوع کے اندر، اپنے مضمون اور اپنے پیغام کے اندر یہ مسلسل ہیں، مربوط ہیں، اور ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ گزشتہ آیات کے ساتھ اور ایک ہی ضروری مسائل کے حوالے سے گویا کہ ذکر کیا گیا ہے. آگے کی آیت نمبر 24 کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے یہ ذکر کیا جائے کہ گزشتہ آیت نمبر 23-22 کے اندر ان خواتین کا ذکر کیا گیا ہے جو محرمات میں سے تھیں، جن سے ابدی طور پر نکاح کو حرام کیا گیا، اور ان عورتوں کی تین صورتیں قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی ہے. ایک محرمات نسبی ہے، ایک محرمات بالرضا ہے، اور ایک بالمصاہرہ ہے، یعنی وہ خواتین جن کے ساتھ ہمارا نسبی رشتہ ہے، جس طرح کہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، پھوپیاں ہیں، خالائیں ہیں. یہ جو نسبی سلسلہ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ہم نے گزشتہ درس قرآن میں ذکر کیا. اس کے بعد وہ ان خواتین کو بھی قرآن نے ابدی ماں قرار دیا اور ان سے ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے نکاح کو حرام قرار دیا. ان کی قدر و حرمت کے حوالے سے وہ خواتین کہ جس کا کسی بچے نے دودھ پیا ہو اور اس بچے کی عمر جو ہے کہ وہ 2.5 سال کے اندر ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا اس مختصر طور پر کہ مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس کی مدت دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے. 2 سال سے زیادہ ماں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، اور اس کو ناجائز اور گناہ کہا گیا ہے. لیکن حرمت رضاعت، ماں بن جائے، دودھ والی ماں بننے کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے بچے کی عمر اگر 2.5 سال تک ہو جائے تو 2.5 سال کا بچہ، 2.5 سال کے اندر تک کا بچہ، یعنی 2.5 سال کی مدت تک اگر وہ پہنچ گیا ہے اور اس سے اوپر تجاوز نہیں کیا ہے، تو اس عمر کے بچے نے اگر کسی خاتون کا دودھ پی لیا، چاہے وہ دودھ ناک کے ذریعے اس کے حلق میں آ گیا یا منہ کے ذریعے آ گیا، اب چاہے اس نے تھوڑا پیا یا زیادہ پیا، اس کی مقدار نہیں ہے، وہ خاتون جو ہے وہ اس بچے کے لیے اس کی ماں قرار پائے گی. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ حرمت نسب کے اندر جس طرح کے جانبین سے گویا کہ دونوں طرف سے حرمت جاری ہوتی ہے، لیکن حرمت رضاعت کے اندر حرمت جو ہے وہ متعدی نہیں ہے، یک طرفہ ہے. یعنی ایک بچہ جس نے ایک خاتون کا دودھ پیا، اس عمر کے اندر جو عمر دودھ پینے کی ہے یا رضاعت ثابت ہونے کی، یعنی ڈھائی سال، تو اس عورت جس کا اس نے دودھ پیا ہے، تو اس عورت کے تمام اولاد یعنی تمام بیٹیاں بیٹے اس لڑکے کے اوپر حرام ہو جائیں گے، یعنی بہن بھائی بن گئے. لیکن اس لڑکے کی جو بہنیں ہیں اس کا نکاح اس عورت کی اولاد سے ہو سکتا ہے، یا اس لڑکے کے بھائی جو ہیں اس کا نکاح اس خاتون کی بیٹی سے ہو سکتا ہے. تو حرمت جو ہے وہ صرف ایک طرف سے ہوگی کہ جس گھر کے فرد نے، جس بچے نے دودھ پیا ہے، یہ دونوں جانب سے نہیں ہے، یہ یک طرفہ ہے، متعدی نہیں. پھر تیسری شرط قرآن کریم فرقان حمید نے ان خواتین کی ذکر کی ہے کہ جن کے ساتھ نکاح ہو جائے، جن عورتوں کے ساتھ نکاح ہو جائے ان کی مائیں جو ہیں وہ مساہرت کے اندر، دامادی کا رشتہ جب ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو مساہرت دامادی کو کہتے ہیں، تو اس صورت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نے ان عورتوں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا اور وہ ماؤں کے حکم میں. اسی طرح قرآن نے پھر آگے ذکر کیا کہ وہ خواتین جن کے ساتھ تم نکاح کر چکے ہو تو وہ عورتیں تمہارے باپ کے لیے حرام ہیں، یعنی بہو جو ہے وہ سسر کے لیے ایک بیٹی کے حکم میں ہے اور دائمی طور پر اس سے نکاح حرام ہے. اگر بیٹا طلاق بھی دے دے تب بھی اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ اس لڑکے کا باپ نکاح نہیں کر سکتا. اس کو حرمت مساہرت کی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید نے دائمی طور پر حرام قرار دیا ہے. اسی طرح اگر کے ساتھ کسی مرد کا نکاح ہو گیا اور وہ خاتون پہلے شوہر سے کچھ اولاد رکھتی تھی، یعنی بیٹیاں اس کی کچھ تھیں، اس مرد کا نکاح جب اس عورت کے ساتھ ہوا اور وہ عورت کسی سے متعلقہ تھی یا بیوہ تھی اور وہ اولاد رکھتی تھی، تو اس مرد کے لیے اس کی اولاد کے ساتھ نکاح ایک صورت میں جائز ہو سکتا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ، کہ جب تک خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو. اگر نکاح بھی ہو گیا اور نکاح خلوت صحیحہ ہونے سے پہلے، جس کی تفصیل میں نے ذکر کر دی خلوت صحیحہ کی، اس کی آدھی کی ضرورت نہیں ہے، اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ان کی بیٹیوں اس عورت کی بیٹی کے ساتھ، یعنی طلاق دے دی یا جدائی ہو دی، تفریق ہو گئی، تو اس عورت کے ساتھ اگر صرف نکاح ہوا تھا، مہر طے ہوا تھا، نکاح ہوا تھا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، ایجاب قبول کے بعد صرف خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی ہے، تو اس عورت کی جو بیٹیاں تھیں اس سے یہ مرد بعد میں نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر اس خاتون کے ساتھ اس کی خلوت صحیحہ ہو گئی ہے تو وہ ساری بیٹیاں جو اس عورت کی تھیں وہ اس کی بیٹی کے حکم میں آ جائیں گی، جس کو سوتیلی بیٹی کہتے ہیں، اور یہ بھی مساہرت کے رشتے کے اندر ایک صورت کے اندر گویا کہ دائمی طور پر وہ نسب کی صورت اختیار کر کے، یہ دائمی طور پر وہ سوتیلی بیٹیاں بھی جو ہیں وہ اس شخص کے لیے حرام قرار پائیں گی. اب اس پوری تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے آیت نمبر 24 کے اندر پھر کچھ عورتوں کا ذکر کیا اور جن سے اجازت تھی نکاح کی، اس کی اجازت عطا فرمایا. والمحصنات من النساء، اور وہ عورت حرام ہیں، ان تمام تفصیل جو ذکر کی گئی ہیں وہ تو ہیں، لیکن والمحصنات من النساء، وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح کے اندر ہیں. محصنات حسن سے ہے، حسن کا معنی قلعے کے ہوتا ہے، قید میں ہو، تو اس کا مفہومی مرادی معنی ہے کہ کسی چیز کو قید میں لینا. تو خاتون سے جب نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح کی قید میں آ جاتی، تو اس اعتبار سے اس کے معنی اشتقاقی کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ والمحصنات یعنی شادی شدہ عورتیں جو ایک قید میں بند گئی ہیں، نکاح کی قید میں وہ آ چکی ہیں اور نکاح کی پابندی کے اندر آ چکی ہیں. تو قرآن نے کہا کہ جہاں ہم نے نسبی ماؤں کا ذکر کیا ہے، رضائی ماؤں کا ذکر کیا ہے، مساہرتی ماؤں کا ذکر کیا ہے، کچھ اور ان خواتین کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح گویا کہ کسی صورت کے اندر جائز نہیں، جس طرح بہو کا ذکر ہوا یا سوتیلی بیٹیاں، جبکہ اس کی ماں کے ساتھ اس کی خلوت صحیحہ اس شخص کی نکاح کی صورت میں ہو چکی ہوں. تو اب ایک اور عورت کا ذکر آ رہا ہے قرآن کریم، کیونکہ سورۃ النساء ہے، یہ فیملی مسائل کو ذکر کرتی ہے، گھریلو مسائل عقائد کے ساتھ، اور بالخصوص خواتین کی حرمت اور ان کو جو اللہ رب العالمین نے قدر و مقام عطا فرمایا ہے، اس قدر کو یہ سورت تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے. اس سے مضبوط نظام آپ کو دنیا کی کسی کتاب کے اندر، جو چاہے سماوی کتاب کے مدعی ہوں یا کسی دین و مذہب کے مدعی ہوں، قرآن مجید فرقان حمید وہ اپنی جگہ پر ایک امتیاز رکھتا ہے جملہ امور انسان کی تمام ضروریات کے مسائل کے حل کی تکمیل کے لیے، چاہے اس کی وہ ضرورت اعتقادی ہو، نظریاتی ہو، اخلاقی ہو، سماجی ہو، معاشرتی ہو، تمام کی تکمیل اگر کوئی کتاب اور کوئی دین مہیا کرتا ہے تو اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے اور اس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کسی دنیا کے قانون کے اندر فیملی کے حوالے سے اور گھریلو زندگی کے حوالے سے اتنے تفصیلی مسائل، عورتوں کی حرمت، قدر، تعظیم، تکریم، اور ان کے ساتھ جو ایک شخص کا رشتہ وابستہ ہے اس کی تفصیل، پھر اس کی وراثت کی تفصیل، دنیا کی کسی کتاب کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ النساء کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آیت نمبر 24 کے اندر پھر اس بات کو ذکر کر دیا گیا، اس عورت کا ذکر، والمحصنات من النساء، فرمایا ہاں ایک اور عورت بھی تم پر حرام ہے۔ کون سی عورت؟ کہ جب وہ عورت کسی اور کے نکاح کے اندر، محصنات شادی شدہ عورت، جب وہ کسی اور، محصنات کا معنی جس طرح میں نے ابھی عرض کیا حسن سے بمانا قید، وہ پہلے سے اگر کسی کے نکاح کے اندر ہو تو اس کو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہاں پر طلاق ثلاثہ کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرنے کی تھوڑی کوشش کی تھی، آگے آئے گا۔ یعنی ایک شخص کو اگر مرد نے ایک عورت کو اگر مرد نے طلاق ہی نہیں دی، ایک عورت کو مرد نے طلاق ہی نہیں دی، اب ادھر ادھر سے جگاڑ کر کے جناب جو ہے کہ اس کو نکاح کا پیغام دینا اور یہ سمجھنا کہ جناب جو ہے کہ اب میں شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اتر رہنے دیجیے، اتر رہنے، ذرا شرعی مسئلہ یہ ضروری ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے یہ چیزیں۔ تو اب زبردستی جس طرح کہ تین طلاق ایک نشست کے اندر تین طلاق ہو جاتی ہیں، اب ادھر ادھر بھاگنے کے بعد جناب جو ہے کہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تین طلاق جو ہے کہ وہ ایک طلاق ہے اور پھر اس کے ساتھ دوبارہ بیاہ دیا جاتا ہے، تو یہ نکاح حرام اس صورت میں کہ والمحصنات من النساء، وہ اب بھی بدستور اس شخص کے نکاح کے اندر ہے۔ تو جب اس ایک عورت جب دوسرے کے نکاح کے اندر موجود ہے تو اسے نکاح کا پیغام دینا بھی جائز نہیں، چاہے جائے کہ اس کے ساتھ نکاح کی جائے یا خلوت کی جائے یا ازواجی تعلقات قائم کی جائے، وہ ابدی طور پر حرام ہے۔ تو قرآن نے جہاں پر اس چیز کو حرام کیا، ابدی بمانا یہ کہ جب تک وہ علت نکاح کی موجود ہے، ہاں اس شخص سے متعلقہ ہو جائے، طلاق پا جائے یا بیوہ ہو جائے، اب اس کی عدت گزر جائے، عدت بیوہ کی 4 مہینہ 10 دن ہے، متعلقہ کے 3 حیض 3 مہینے ہیں یہ سمجھ لیجئے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک وہ حمل اس کا زائل نہ ہو جائے، ساقط نہ ہو جائے اور اس کا رحم صاف نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ عدت جاری رہتی ہے۔ تو اب قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا، فرمایا ہاں اس کے علاوہ اگر تم، فرمایا کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح کے اندر ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں جو تم پر حلال نہیں ہیں، جب تک کہ وہ اپنے اس قید سے آزاد نہ ہو جائے، اس شخص سے طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، تو پھر اس کی عدت گزارنے لیے حلال ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر ہاں کافروں کی وہ عورتیں جو جہاد شریع کے اندر تمہاری باندی بنا کر لائے، وہ اس کے ساتھ تمہیں خلوت کرنے کی اجازت ہے۔ جو واقعی میں جہاد شرعی ہے، جس پر علماء کا اجماع ہے اور وہ جہاد شرعی قرار پایا ہے، اس کی ایک تفصیل ہے، جہاد شرعی کس طرح گویا کہ دار الحرب کے اندر کفار کے ساتھ مسلمانوں کا جہاد ہونا اور کن کن صورتوں کے اندر متحقق ہونا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو میں صرف ایک لفظ کہہ کر گزر جاؤں گا یہاں پر کہ جہاد شرعی میں، یعنی واقعی میں وہ جہاد جہاد شرعی تھا، دین کی سربلندی کے لیے تھا، دین اور دین اسلام کو بچانے کے لیے تھا، شاعر اسلام کو بچانے کے لیے تھا، اہل ایمان پر جو کفار کا ظلم و ستم تھا اس سے بچانے کے لیے تھا، تو اس صورت کے اندر جو ان کی خواتین گویا کہ قید ہو کر آئیں گی وہ باندیوں کے حکم میں ہیں، جہاد شرعی کی صورت۔ یہاں پر مستشرقین اور بعض غیر اسلامی لوگ جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، اسلام نے تو باندی بنانے کا حکم دیا ہے، تو یہ سب سے یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے اور جھوٹ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے جو یہاں پر یہ بات کی نا، الا ما ملکت ایمانکم، اس سے پہلے میں ذرا جو ہمارے مذہب بیزار طبقہ جو ہمارے اندر ہوتا ہے، یعنی دین دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف رمضان میں مسلمان بنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے قرآن اٹھا لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا، پھر ان کے پاس پیسے کی بھی فراوانی ہوتی ہے، تعلقات بھی ہوتے ہیں، تو 4 نوکروں کو آگے بٹھا کر ادھر سے قرآن دے رہے ہوتے ہیں، کون پوچھنے والا ہے کہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کے بھی جو مذہب بیزار کہتے ہیں جی مولویوں سے دین سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، کتابوں سے، قرآن تو بڑا آسان ہے بس بیان کرو، تو اس طرح جو مذہبی بیزار اور متکبر طبقہ جو ہے یہ بات کرتا ہے کہ جناب یہ لونڈیوں سے نکاح، لونڈیوں سے صحبت کی اجازت کیسی ہو گئی اور یہ تو ناجائز ہے۔ ہم نے کہا سب سے پہلی بات تو اس کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، الا ما ملکت ایمانکم، ٹھیک ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے واضح کر دیا کہ جن عورتوں سے تم خلوت صحیحہ کر سکتے ہو، ایک تو وہ ہیں جن کو مہر دے کر تم نے 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک مجلس کے اندر قبول کیا تھا نکاح کی صورت میں، ایک تو وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ تم گویا کہ اپنے معاملات کا تمتع حاصل کر سکتے ہو اور اس سے ازواجی معاملات قائم کر سکتے ہو، اور دوسری وہ خواتین جس کو قرآن مجید یہاں پر ذکر کر رہا ہے وہ باندیاں ہیں، اور باندیاں وہ ہیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ کفار کے ساتھ جہاد شرعی جب ہوتا ہے تو ان کی خواتین جب باندی غلام بن کر آتی ہیں تو وہ باندیوں کے حکم میں ہوتی ہیں، ان کو بھی بمثل خلوت سیاح کے عورتوں کے ساتھ یعنی بیویوں کے حقوق کے اندر رکھا گیا ہے، لیکن صرف اس میں کہ خلوت سیاح، باقی اور چیزوں کی تفصیل قرآن نے آگے بیان کی ہے. تو کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باندیوں کے ساتھ نکاح، باندیوں کے ساتھ صحبت بغیر نکاح کے؟ تو میں نے کہا تو کیا جو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت ہوتی ہے وہ صرف کیا مہر کی وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ کس کیا صرف دو بول کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نہیں، وہ اللہ کے حلال کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جس طرح اللہ کے حلال کرنے کی وجہ سے وہ عورت جو صرف دو بول پر دو گواہوں کی موجودگی میں حلال ہوتی ہے، تو اسی رب نے جس طرح اس عورت کو مرد کے لیے حلال کیا ہے، اسی رب نے باندیوں کو بھی اس مرد کے لیے حلال کیا ہے. تو اصل حلت جو ہے وہ رب کی جانب سے اللہ رب العالمین نے حکم عطا فرمایا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ معاملہ جو باندی کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہی اپنی بیوی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ کیا جا رہا ہے شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، وہی باندی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ باندی کے ساتھ وہ معاملہ کرنا اتنا معیوب ہے کہ جناب اس عورت کے ساتھ یہ کیسے جائز ہوگا؟ تو ہم نے کہا جناب ایک آزاد عورت جو خود مال و متاع رکھتی ہے دو بول پر وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے تو یہ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے آزاد عورت آپ کے نکاح کے اندر آ گئی. تو جس طرح نکاح کی یہ تمام تفصیل اور یہ تمام معاملات اللہ کے حکم پر حلال ہوئے ہیں، تو اسی طرح باندی کا بھی اس مرد کے لیے، اس آدمی کے لیے کہ جس کی وہ ملکیت کے اندر آ گئی ہے، اس کے ساتھ اس کی صحبت اور خلوت کرنا اس مرد کے لیے صرف یہ باندی بن کر آئی اس لیے نہیں بلکہ اللہ نے اس کو حلال کر دیا اس لیے وہ حلال ہے. ایک تو جواب اس کا یہ. پھر دوسری بات یہاں پر جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ یہ تو غلاموں کا حکم قرآن نے بیان کیا ہے اور باندیوں کے ساتھ جو ہے کہ وہ خلوت اور صحبت کی باتیں قرآن نے کی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ قانون قرآن نے نہیں نکالا. قرآن تو اسلام جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ انسان کی اصل حریت کا درج دیتا ہے. اسلام کی اصل، انسان کی اصل آزادی کو جس نے آشکارا کیا، روشن کیا، آیا کیا وہ دین اسلام ہے. یہ تو یہ بات ہے کہ یہ تو رسم پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے. کافر مسلمانوں کی عورتوں کو قید کر کے وہ اپنی لونڈیاں بناتے، مسلمان مردوں کو قید کر کے وہ اپنے غلام بناتے. تو یہ مکافات عمل کے لیے قرآن مجید نے یہ کیا ہے کہ اگر وہ تمہاری عورتوں کو باندیاں بنائے تو تم بھی ان کی عورتوں کو باندیاں بنائے، وہ تمہارے مردوں کو اگر غلام بنائے تو تم بھی جہاد کے اندر ان کے قید شدہ مردوں کو غلام بناؤ. تو پہلی بات یہ کہ جو وہاں کی رسم تھی قرآن نے اس کو برقرار لیا. قرآن نے کسی کو غلام بنانے کا درس نہیں دیا بلکہ کافر جو غلط کر رہے تھے رویہ مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر مکافات عمل کے لیے ان کو زیر کرنے کے لیے، اس کو زج پہنچانے کے لیے ایک گویا کہ ایک انسانی شعوری اور ایک غیرت کا تقاضا ہوتا ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید نے اس تاریخ کی صورت کے اندر اس کو آزاد رکھا، ایک بات. لیکن غلاموں کو آزاد کرنا اور پھر ان کو غلاموں کو غلامی سے نکال کر اصل حریت اور آزادی کی طرف لانا، اس کے لیے قرآن نے اتنے شعبے بنائے ہیں جو کہیں نظر نہیں آئے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو غیر مسلموں نے جن خواتین کو غلام بنایا، باندیاں بنایا، ان کو جانوروں کی طرح اپنے گھروں کے اندر رکھا اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ جو بھیانک اور سیاہ اور ظلمت اور اندھیری کی تاریخ ہے. لیکن آپ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن نے قیدی بنائے ہوئے مردوں اور قیدی بنائی عورتوں کی آزادی کے اتنے ہیلے، اتنے ذرائع اور اتنے واسطے بیان کیے ہیں. یہاں تک کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں بظاہر، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے نزدیک جو حکم تاکیدن پیش کرنا چاہتا ہوں وہ عورتوں کے ساتھ بھلائی ہے اور تمہاری غلام اور باندی جو ہے ان کے ساتھ بھلائی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کفاروں کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کی قید لگائی گئی، صلح کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کی قید لگائی گئی. تو قرآن نے یہ دیگر ذرائع کھولے اس لیے تھے تاکہ جو غلام ہوئے ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے، تاکہ جو قید کے اندر آ گئے ہیں ان کو آزادی مل جائے. فلاں فلاں کام ہو گیا تو لہذا اس کے اندر یا تو مال دے دو یا روزے رکھ لو یا غلام آزاد کر دو. کہیں پر مسلمان غلام آزاد کرنے کی شرط لگائی گئی ہے، کہیں یوں ہی مسلم اور غیر مسلم کوئی بھی ہو اس کو آزاد کرنے کی شرط لگائی گئی ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس رسم کو توڑا ہے. لیکن اس کو توڑنے کے لیے ایک عرصہ جو چلا آ رہا تھا، جو درمیان میں جہاد کا تھا، جو درمیان میں قتال کا تھا، جو درمیان کے اندر جناب جو ہے کہ وہ فار کے ساتھ نبرد آزمائی کا تھا، اس کے اندر ایسی سچویشن لانا، ایسی قید لانا کہ جس میں آزادی دے دی جائے، تو یہ عقل کے بھی خلاف تھا. تو قرآن نے یہ کہا کہ جب تک قتال اور جہاد کا سلسلہ چل رہا ہے وہ تمہارے مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے مردوں اور عورتوں کو قید بناؤ، لیکن قیدی بنانے کے باوجود تم ان سے حسن اخلاق کرو، ان کے ساتھ رحم دلی کرو. اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تم اپنی باندیوں کے ساتھ صحبت اختیار کر لو اور اس باندی سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ تمہاری اولاد قرار پائے گا، اور تمہاری اولاد قرار پانے کے بعد جب تم انتقال کر جاؤ گے تو تمہاری وراثت سے وہ حصہ پائے گا، اور اگر ابھی تک تم نے اپنی باندی کو آزاد نہیں کیا تو اس باندی کو ام الولد کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب اگر تم انتقال کر گئے تو یہ باندی خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ تو گویا کہ یہ ساری تفصیلیں قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی اولاد کے حقوق بھی رکھے تاکہ اس عورت کی حرمت بھی باقی رہے، اور اس عورت کو اس شخص کے انتقال کے بعد یا تو اپنی زندگی میں اس کو آزاد کر دے کہ جہاں میں نے تو آزاد کیا، یا پھر کسی باندی سے اگر اس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بچہ اس کے گویا کہ وراثت میں بھی حصہ رکھتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ بندہ انتقال کر جائے تو اس کے بعد وہ عورت خود بخود آزاد بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کفاروں میں آزاد کرنا، جہاد اور جنگ کے اندر تبادلے کے اندر آزاد کرنا، اسی طرح مختلف وظائف میں اللہ رب العالمین جل والا کی رضا کے لیے غلاموں کو آزاد کرنا، تو یہ کسی اور مذہب نے نہیں ذکر کیا، یہ دین اسلام نے اس لیے ذکر کیا تاکہ انسان کی جو اصل حریت اور آزادی ہے جس کو زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں نے قید کے اندر بند کر دیا تھا اور اپنی جہالت سے جنگوں کے اندر یہ قسمیں اور یہ عادات نکالی تھی کہ جس کو قید کر لیا بس وہ غلام ہو گیا، تو اس جہالت کی رسم کو قرآن نے ختم کیا نہ کہ قرآن نے قائم کیا، اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اب اللہ رب العالمین آگے ذکر فرماتا ہے کہ کتاب اللہ علیکم، اگر کوئی یوں ہی ڈنگے مار رہا ہو کہ یہ باندیوں سے کیسے نکاح جائز ہو گیا اور ان سے صحبت کیسے جائز ہو گئی، یعنی ان کے ساتھ کیسے ازواجی تعلقات جائز ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا ان کی سننے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ علیکم یہ اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے، ان کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ احل لکم ما وراء ذلکم، اس کے علاوہ جو عورتیں تم پر حرام تھی جن سے تمہارا نکاح نہیں تھا وہ ہم نے بتا دیا، نسبی صورت میں، مسارت کی صورت میں، رضاعت کی صورت میں، اور سوتیلی بیٹیوں کی صورت میں، بہوؤں کی صورت میں، وہ سب بتا دیا۔ اور فرمایا آگے 24 آیت میں آگے ذکر ہو رہا ہے، وہ احل لکم ما وراء ذلکم، اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے نکاح کے لیے حلال ہے۔ جو حرام تھی ان کو ذکر کر دیا، جو منع تھی اس کو، اور یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے جو احناف کا قاعدہ ہے کہ اصل فی الاشیاء اباحۃن، اصل میں ہر چیز حلال ہے، اصل میں ہر چیز حلال ہے، ہر چیز کو اللہ نے پاک بنایا ہے، ہاں جو چیز ناپاک ہے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا اور جو پاک ہے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو ناپاک تھی اس کو مینشن کیا گیا اور جس کو مینشن نہیں کیا گیا وہ جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فاتحہ کی کیا دلیل ہے، ہم نے کہا اس کو منع کیا گیا، کہ اس کی منع کی دلیل نہیں ہے، ہم نے کہا کہ اس کی جائز کی دلیل ہے، کیونکہ اصل فی الاشیاء اباحۃن، اصل میں ہر چیز جائز ہے۔ اب دیکھیں اصل میں عورتوں سے نکاح جائز تھا لیکن جن سے منع تھا قرآن نے ذکر کیا، جن سے حلال تھا اس کی بات ہی نہیں کی، فرما بس یہ منع ہے اس کو چھوڑ دو باقی اس کے علاوہ کسی سے بھی کرو۔ تو یہاں سے یہ قاعدہ گویا کہ اس کا اشارہ نکلتا ہے کہ قرآن نے یہ فرمایا وہ احل لکم ما وراء ذلکم، جو پابند تھی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا وہ ہم نے تم کو بتا دیا، اس کے بعد کن کن سے ہو سکتا ہے تو اس میں ہم اس کے نام نہیں لیں گے کہ کن کن سے ہو سکتا ہے۔ فرمایا جن سے نہیں ہو سکتا تھا وہ بتا دیا، اب جن سے نہیں ہو سکتا وہ واضح ہو گئی ہے، اور جن کو نہیں بیان کیا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ فرمایا آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، ہاں لیکن یہ ہے کہ تم جن کے ساتھ نکاح کرو گے، جن کے ساتھ، جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو، ان سے قربت چاہتے ہو، ان کو اپنے قریب لانا چاہتے ہو، ان کے ساتھ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، تو فرما غیر مسافحین، تو پھر اس میں شہوت رانی نہیں ہوگی، اس میں تمہاری گویا کہ بدکاری کی نیت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ بھی اموالک محسنین، ان کو نکاح میں لاؤ گے تم، فرما نکاح میں لاؤ گے، بدکاری نہیں کرو گے، یعنی غیر نکاح کسی عورت کو تم نہیں رکھ سکتے، ایک معنی اس کا یہ ہے، یعنی جن عورتوں کو تم جانتے ہو کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنی مال کے ساتھ کسی عورت کو چاہو، تو فرما پھر محسنین غیر مسافحین، پھر تم ان کو اپنے نکاح میں لاؤ گے، اور نکاح میں لا کر تم ان کو ایک درجہ عزت کا دو گے، غیر مسافحین، بدکاری کی نیت اور بدکاری کا ارادہ تم نہیں کرو گے۔ فرما فمستمتا تم بھی من ہننا، جن عورتوں کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا تھا اور ان کے ساتھ تم نے نفع اٹھا لیا، خلوت صحیح تم نے اختیار کر لی، فاتو ہن اجورا ہن فریدا، تو جو تمہارا مہر مقرر ہوا تھا وہ تم پر دینا فرض ہو گیا ہے، اب تمہیں وہ مہر ادا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں عورت کی حرمت اور قدر کو قرآن کتنی تفصیل سے بار بار ذکر کر رہا ہے، اور فرمایا ولا جناح علیکم فیما ترادیتم بھی من بعد فریدہ، فرمایا ہاں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر پہلے بات کی گئی تھی کہ بغیر مہر کے تم نکاح نہیں کرنا، مہر کتنا ہو، تو ایک جگہ قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ عورت کے گھر والے اور مرد کے گھر والے دونوں طرف سے برادری کے لوگ بیٹھ جائیں، بڑے لوگ بیٹھ جائیں اور مرد کی پوزیشن کو دیکھ لیں کہ اس کی آمدنی کتنی ہے، اور پھر باہم رضامندی سے لڑکی کے لیے وہ مہر طے کریں۔
کم سے کم مہر کا ایک معیار تو متعین ہے شریعت مطہرہ میں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک حدیث مبارکہ کے تحت. زیادہ سے زیادہ مہر کا کوئی معیار نہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ مہر میں بھی یہ دیکھا جائے کہ کہیں فساد نہ ہو جائے, خلفشاری نہ ہو جائے. یہ شادی کی جو خوشی ہے یہ دشمنی میں, یہ بغض میں, یہ کسی دل آزاری میں تبدیل نہ ہو جائے. تو ایک بیلنس پوائنٹ کے تحت گویا کہ جو برادری میں چلن ہے, جو علاقے میں چلن ہے, اس چیز کو بھی ساتھ میں ملحوظ رکھا جائے, تاکہ وہ گویا کہ ایسا نہ ہو کہ جو بعد میں معاملے کو فاسد کرنے یا خراب کرنے کا باعث بن جائے. اور پھر خاص طور پر مرد کی, لڑکے کی آمدنی, اس کا تمام بیک گراؤنڈ دیکھ کر لڑکی والے مہر کی طرف آگے بڑھیں. اور پھر ہی قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا کہ اگر مہر طے بھی ہو گیا, یعنی لڑکی والوں نے لڑکے والوں کے ساتھ بیٹھ کر مہر طے کر لیا, مہر طے کرنے کے بعد اور لڑکا لڑکی اگر آ جائیں اور اپنی مرضی سے اس سے کم کر لیں, یعنی نکاح ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, مہر بھی طے ہو گیا تھا, تو اب وہ بیٹھ کر یہ طے کریں کہ میں تجھے اتنا نہیں دے سکتا, اتنی لے لے, تو وہ اتنے میں راضی ہو جائے, تو قرآن یہ ذکر کر رہا ہے, فرما ولا جناح علیکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی مہر نہیں دو گے تو گناہ گار ہوں گے, لیکن اگر مہر طے ہو گیا تھا نکاح میں اور شادی کے بعد مرد کی پوزیشن نہیں ہے کہ مرد مہر اتنا دے جتنا طے ہوا تھا, اب پوزیشن بدل گئی ہے, تو بیوی سے اگر وہ ریکویسٹ کرے اور اسے یہ کہے کہ میں اتنا تو نہیں دے سکتا, اتنا مہر کرتا ہوں, تو مہر تیرا حق تھا, اگر تو اجازت دے کہ اتنا نہیں تو اس کو 50% کم کر کے اتنا دوں, تو اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں تو قرآن کریم کہتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. فرمایا ولا جناح علیکم فیما ترائیدتم بہ من بعد فریضہ, اور تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب تم باہم راضی ہو جاؤ اس مہر کے بارے میں کہ جو تمہارا پہلے طے ہو چکا تھا, اور اب اگر اس میں تم کمی کر کے اپنی بیوی کو دو اور بیوی اس کو لینے میں راضی ہو جائے, تو فرما اس میں تمہارے لیے کوئی ممانعت اور گناہ نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, اور بے شک اللہ رب العالمین بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. یہ آیت نمبر 24 یہاں پر گویا, آیت نمبر 23 یہاں پر ختم ہوتی ہے, اور پھر 24 کے اندر 25 کے اندر اسی سے متعلق, مہر سے متعلق اور باندیوں سے نکاح سے متعلق, اور پھر خاص طور پر جناب جو ہے کہ وہ لوگ جو عمر اور شباب کے اس مرحلے کے اندر پہنچ چکے ہوں کہ جناب جن پر نکاح کی حاجت ہو جاتی ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن اب ان کے پاس وسائل ہیں, تو قرآن کیا کہتا ہے کس طریقے سے وہ نوجوان نکاح کرے, اور وسائل نہیں ہیں تو وہ اپنی کمزوری, یعنی کمزوری بمانا یہ ہے کہ جناب پیسہ ہی نہیں ہے, اخراجات کے پیسے ہی نہیں, نان و نفقہ سکنا کا پیسہ ہی نہیں ہے, تو عورت سے نکاح کیسے کرے گا؟ تو قرآن نے پھر آیت نمبر 24, 25, 26, 27, 28 ان آیتوں کے اندر قرآن مجید نے ان نوجوانوں کو, ان مردوں کو وہ مشورہ دیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے, جب مال ہے تو پھر نکاح کیسے کرو گے, مال نہیں ہے تو پھر مال کی پستی کے وقت تمہارے لیے کیا حل ہے. تو یہ انشاءاللہ آنے والے درس قرآن میں آیت نمبر 24 اور 25 کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا. اب تک جو شریع مسئلے ہم نے سمجھے, اللہ رب العالمین جل والا ان تمام امور پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین جل والا قرآن کے پیغام پر عمل کر کے ہمیں دائمی سکون نصیب فرمائے, اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی, ہم تمام کی گھریلو زندگی کو اللہ رب العالمین امن, راحت اور خوشی اور انبساط کا اللہ رب العالمین جل والا باعث بنائے, اور ہمارے جملہ امور اللہ رب العالمین جل والا قرآن کی تعلیم کے تحت آسان فرمائے, بچوں کے نصیب آسان فرمائے, جن کی بیٹیاں رشتوں کی منتظر ہیں اللہ رب العالمین اس سورہ نساء کی برکت سے ان کے لیے راہوں کو کشادہ فرمائے, جن کی بیٹیاں خیر سے اپنے گھروں کو گئیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور اللہ رب العالمین نوجوان مرد اور نوجوان عورت اور تمام مرد و عورت کو اللہ رب العالمین بے حیائی اور بدکاری سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے, جس کا ذکر بار بار سورۃ النساء کے اندر ذکر کیا گیا ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.